إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی ایک آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ للہ ملک السماوات والارض زمین اور آسمانوں کی سلطنت اور بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے یخلق ما یشاء وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہب لمن یشاء اناثا وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے ویہب لمن یشاء الذکور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا یا پھر وہ بیک وقت بیٹے بیٹیاں لڑکے لڑکیاں دونوں دے کسی کو ویجعل من یشاء عقیما اور وہ جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے لاولت کر دیتا ہے انہ علیم قدیر وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی اولاد کے حوالے سے ایک بڑی حقیقت یہ بتائی کہ اولاد کے معاملے میں انسان کے اپنے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں کہ انسان کو من چاہی اولاد ملے کہا کہ نہیں انسان کو من چاہی اولاد نہیں ملتی ہے زندگی میں انسان کو رب چاہی اولاد ملتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ صرف لڑکوں سے نوازتا ہے انہیں لڑکی نہیں ہوتی اور کچھ ہوتے ہیں جنہیں اللہ لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو آزمائش مقصود ہوتی ہے اور انہیں وہ بانج کر دیتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے انہ علیم قدیر وہ بڑا علیم ہے وہ بڑا جاننے والا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے اور وہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے انسان کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا اللہ کی قدرت کے آگے انسان بے بس اور عاجز ہے حضرات زندگی میں اولاد ایک بڑی نعمت ہے اولاد نعمت اس لیے ہے کہ اولاد سے ہی انسان کی نسل کا بقا کی بقا ہے انسان کا خاندان، انسان کی نسل اسی سے پھلتی ہے، پھولتی ہے، پھیلتی ہے، خاندان ترقی کرتا ہے. اور دوسرا سبب یہ کہ اولاد اس لیے بھی نعمت ہے کہ زندگی کا سہارا ہے اولاد. اللہ کی مدد کے بعد، اس کی نصرت کے بعد، اس کی تائید کے بعد زندگی میں انسان کا جو سب سے بڑا ظاہری سہارا ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے. اس لیے اولاد کو اردو زبان میں عصائے پیری کہا جاتا ہے. عصائے پیری کا مطلب بڑھاپے کی لاٹھی. بڑھاپے میں انسان ایک لاٹھی لے کے چلتا ہے، لاٹھی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اولاد بھی عصائے پیری ہے. انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی جو الجھنیں ہوتی ہیں، بڑھاپے کے جو مسائل ہوتے ہیں، بڑھاپے کا جو مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں انسان کے ساتھ کھڑی رہنے والی، اس کا ساتھ دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی اپنی اولاد ہے. زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے اولاد. اور اولاد اس لیے بھی نعمت ہے کہ اولاد رونق زندگی ہے، اولاد رونق حیات ہے. اولاد سے ہی گھر اور خاندان کی زینت ہے. گھر میں اگر بچے نہ ہوں، گھر میں اگر اولاد نہ ہو، باپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد نہ ہو، وہ گھر بے رونق ہو جاتا ہے، وہ زندگی بدمزہ ہو کے رہ جاتی ہے. خود قرآن نے بھی اولاد کو زینت قرار دیا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. مال اور اولاد یہ زندگی کی رونق ہیں، دو چیزیں. زندگی میں رونق، زندگی میں روشنی، زندگی میں اجالا ان دو چیزوں سے، ایک مال سے اور ایک اولاد سے ہے. اور اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد کے نعمت ہونے کا سب سے عظیم پہلو یہ ہے، اولاد ایک ان مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. ذخیرہ آخرت ہے، آخرت کا توشہ ہے ایک مومن کے لیے. پیارے نبی نے فرمایا، ان ولد الرجل من کسبہ، آدمی کی اولاد بھی اس کا اپنا عمل ہے، آدمی کی اولاد بھی اس کی اپنی کمائی ہے. اولاد ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے. اولاد ہمیں اس وقت کام آئے گی جب ہم قبر میں ہوں گے. اولاد ہمارے آخرت کے انجام کو بنائے گی. حتیٰ کہ زندہ رہنے والی اولاد نہیں، اولاد پیدا ہو کے مر جائے، پیدا ہو کے مر جائے، چند منٹوں کی زندگی، چند گھنٹوں کی زندگی، چند دنوں کی زندگی بھی مل جائے اولاد کو اور مر جائے، وہ اولاد ماں باپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے. جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ روز قیامت یہ معصوم بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، باپ کی انگلی پکڑ کے وہ جنت میں لے جائیں گے، باپ کو اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے. آخرت کا ذخیرہ ہے اولاد. اذا مات الانسان وانقطع عنه عمله الا من ثلاث. پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کو جب موت آ جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہے. موت کے بعد بھی اگر اس کا عمل کوئی باقی رہتا ہے قبر میں اور برزخی زندگی میں، اسے کوئی چیز کام آتی ہے اس کے عمل میں، آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ اور علم، اور پھر فرمایا اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، صالح اولاد جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ عالم برزخ میں ایک بندے کے مراتب بلند ہو رہے ہوتے ہیں، ایک بندے کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. بندہ پوچھتا ہے یہ میرا کون سا عمل ہے، یہ میری کون سی نیکی ہے کہ جو نیکی میرے درجات کو بلند کر رہی ہے، میرے کس عمل کی وجہ سے میرا مراتب بلند ہو رہے ہیں. اس سے کہا جائے گا لاستغفاری ولدی کلک، دنیا میں تیری اولاد تیرے حق میں استغفار کر رہی ہے، دنیا میں تیری اولاد تیرے حق میں دعائیں مغفرت کر رہی ہے. اولاد کی دعائیں ہیں جو تیرے مراتب کو بلند کر رہی ہیں، اولاد کی آرزو، تیری اولاد کی تڑپ ہے جو تجھے یاد کر کے دعائیں کر رہی ہے، تیرے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے. تو حضرات، اولاد کے نعمت ہونے کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اولاد ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ذخیرہ آخرت. اسی لیے پیارے نبی نے، شریعت نے اس بات کی تلقین کی ہے، شادی کرتے ہوئے جن باتوں کا لحاظ کرنا ہے اس میں سے ایک بھی دیکھ لو. جس خاندان میں شادی کرنے جا رہے ہو، جس عورت سے شادی کرنے جا رہے ہو، جس گھرانے میں شادی کرنے جا رہے ہو، ان میں یہ صفت زیادہ سے زیادہ توالد و تناسل کی صلاحیت رکھنے والی والا خاندان ہو. آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے اندر زیادہ سے زیادہ توالد و تناسل کی صلاحیت ہو، شوہروں سے محبت کرنے والی عورتیں ہوں، ایسے خاندانوں میں اور ایسے گھرانوں میں نکاح کرو. اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے اندر بانجھ پن ہے، توالد و تناسل کی صلاحیت نہیں ہے، شریعت نے ایسی عورت سے نکاح کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی. ابن حبان کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی آئے، آکے پیارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ انی اصبت امرأة ذات حسب و جمال. اللہ کے نبی، شادی کرنا ہے، شادی کرنی ہے مجھے،
اور ایک عورت کا رشتہ مجھے آیا، کہا کہ بڑی حسین و جمیل ہے اور خاندان بھی بڑا پیارا ہے، لیکن اللہ کے نبی مسئلہ یہ ہے، وہ انہا لا تلد، بانج ہے وہ عورت، توالد و تناسل کی صلاحیت اس کے اندر، شادی سے پہلے کیسے معلوم ہوا؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ رہی ہو، پہلی شادی میں اس کا اولاد نہ تھی جس سے اس کے بانج پن کا پتہ چلا ہو، بہرحال جاننے کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. صحابی نے کہا بڑی حسین و جمیل ہے، خاندان بھی بڑا اچھا ہے، پر یہ ہے کہ بانج ہے، اولاد توالد و تناسل کی صلاحیت سے محروم ہے، کیا میں شادی کروں ایسی عورت سے؟ آپ نے کہا اللہ نہیں. صحابی پھر آئے، پھر سوال کیا، کیونکہ اس رشتے سے ان کا دل لٹکا ہوا تھا. پیارے نبی نے کہا نہیں. صحابی پھر آئے، پھر سوال کیا تیسری مرتبہ، آپ نے تیسری مرتبہ بھی نہیں فرمایا اور کہا تزوج الودود الولود فانی مکافر بکم الامم، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے اندر توالد و تناسل کی صلاحیت ہو. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لینا کہ بانج عورت سے شادی کرنا ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، جائز ہے بالکل. پیارے نبی سے چونکہ وہ مشورہ کر رہے تھے، اور مشورہ دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سامنے والے کی ہر طرح سے خیر کا ہی چاہے اور ہر طرح سے بھلائی کو مد نظر رکھ کر مشورہ دے، ورنہ تو بانج عورت سے شادی کرنا نکاح کرنا جائز ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشورہ دیا جو انسان اس صحابی کے حق میں زیادہ سے زیادہ افضل ہو اور بہتر ہو. حضرات، ازدواجی زندگی میں داخل ہونے کے بعد، شادی کی زندگی کے بعد، ہر مرد اور ہر عورت میں اولاد کی خواہش ہوتی ہے. شادی کے بعد ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باپ بنوں، اور شادی کے بعد ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ماں بنوں. لیکن ام للانسان ما تمنا، کیا دنیا میں انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں؟ قرآن سوال کرتا ہے ہم سے، ام للانسان ما تمنا، یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ دنیا ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ تو خواہشات اور ارمانوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے. یہاں ہماری چاہی ہوئی ہر چیز نہیں ملا کرتی. زندگی چونکہ امتحان ہے، زندگی چونکہ آزمائش ہے، تو اللہ کسی کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، اسے غریب کر دیتا ہے، مال نہیں. کسی کو اللہ بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، صحت نہیں دیتا، اسے صحت چھین لیتا ہے. کسی سے اللہ حسن و جمال چھین لیتا ہے، بد شکل ہو جاتا ہے. آزمائشیں جیسے زندگی میں مختلف صورتوں میں آتی ہیں، تو کسی کسی کی زندگی اس شکل، زندگی میں امتحان اور آزمائش اس شکل میں آتا ہے، اولاد کی خواہش ہے پر اللہ اسے اولاد نہیں دیتا. جیسے غریب کو اللہ نے مال سے محروم کیا، بیمار کو اللہ نے صحت سے محروم کیا، بد شکل کو اللہ نے حسن و جمال سے محروم کیا، ویسے کسی کسی کا امتحان اللہ اولاد سے محروم کر کے لیتا ہے. اور یہ محرومی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کلی محرومی، پوری طرح سے محرومی، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ایک جزوی محرومی. اور جزوی محرومی کا مطلب یہ ہے خواہش ہے لڑکے کی، لڑکا ہی نہیں ہو رہا ہے، بس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی جا رہی ہیں. خواہش ہے لڑکی کی، لڑکی نہیں ہو رہی ہے، لڑکے ہی لڑکے ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب وہ معاملات ہیں جہاں میرے اور آپ کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ رب کی مشیت ہے، یہ رب کی چاہت ہے. غیر تو غیر، تاریخ کی نیک صالح متقی شخصیتوں کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے ایک چاہا اور چاہی ہوئی چیز انہیں نہیں ملی. ام مریم، حضرت مریم کی ماں نے، اللہ اکبر، حمل ٹہرا جب، نظر مانی، پروردگارا یہ جو بچہ ہے میرے پیٹ میں، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اس بچے کو خدمت دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، اس بچے کو قبول فرما لے. اور ام مریم یہ سمجھ رہی تھی، مریم کی ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کر رہی ہوں اس بچے کو، یقیناً لڑکا پیدا ہوگا، اور چونکہ میں نے دین کے لیے یہ لڑکا مانگا ہے، خدمت دین کے لیے میں نے یہ لڑکا وقف کیا ہے، لڑکا ہوگا ہی. لیکن قرآن کہتا ہے فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انثی، ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی، ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. ظاہر بات ہے خدمت دین کا جو ارادہ انہوں نے کیا تھا، خدمت دین کا جو عزم انہوں نے کیا تھا، اس مقصد کے لیے لڑکا ہی زیادہ لائق ہو سکتا تھا، ہوا یہ کہ لڑکی ہو گئی. وليس الذكر كالانثى، लड़का लड़के की तरह नहीं और लड़की लड़के की तरह नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह अकबर हिकमत क्या होती है उसके पीछे वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने इन्होंने लड़का चाहा, अल्लाह ने उन्हें लड़की से नवाजा और ये लड़की ऐसी लड़की थी कि जो अल्लाह अकबर तारीख के तमाम तारीख के अंबिया और रसूल के बाद, बल्कि यूं कहिए कि तारीख की जितनी औरतें हैं उन औरतों की सरदार बन गई, जो अल्लाह की वली बन गई, हजरत मरियम की माँ बन गई। उनके पेट से अल्लाह ने मरियम की शक्ल में वो औलाद पैदा की जिस औलाद से अल्लाह के एक जलील कदर पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तखलीक हुई। तो लिहाजा हजरात ये हमारे अपने अमल दखल की बात नहीं, हमारे अपने इख्तियार की बात नहीं। सवाल ये है जिंदगी में इंसान औलाद से महरूम होता है, किसी को औलाद नहीं होती, असबाब क्या होते हैं? बुनियादी तौर पर दो तीन सबब हैं, दो तीन हिकमतें इसके पीछे हैं। पहला सबब तो ये है किसी को औलाद नहीं होती है बीमारी की वजह से, मर्ज की वजह से, कमजोरी की वजह से। जिस्मानी तौर पे मर्द के अंदर कमजोरी है या औरत के अंदर कमजोरी है जो औलाद होने के रास्ते में एक हायल है, रुकावट है, बीमारी की वजह से नहीं होती। अगर ये सबब है इलाज करवाना चाहिए, जैसे और सारे अमराज और सारी बीमारियों का इलाज होता है इसका भी इलाज होता है, और इलाज के बाद अल्लाह औलाद से नवाजता है। और अक्सर होता यह है औलाद से महरूमी के पीछे बस अल्लाह ताला जिस्मानी एतबार से दोनों सेहतमंद हैं, कोई जाहिरी रुकावट नहीं, बस अल्लाह की मशीयत कार फरमाए, अल्लाह की मशीयत कार फरमाए। उसने चाहा कि इस जोड़े को इम्तिहान से गुजारे, उसने चाहा कि इस जोड़े को आजमाइश से गुजारे, और जब उसकी मशीयत होती है बड़े बड़े इस इम्तिहान से गुजरते हैं, छोटों की बात नहीं, बड़े बड़े साले और अल्लाह के वली इस इम्तिहान से गुजरते हैं, गुनहगारों की क्या बात हम करें। ये अंबिया की बीवियां हैं, पैगंबरों की बीवियां हैं, अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से कई एक की बीवियों को बांझ बनाया, खलीलुल्लाह है अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह की बीवी बांझ है हजरत, सारा औलाद नहीं हो रही, बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम है अल्लाह के जलील कदर पैगंबर हैं, बुढ़ापे को पहुंच चुके, बीवी बांझे औलाद नहीं हो रही। और तो और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जो प्यारे नबी की सबसे चही थी बीवी थी, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को औलाद ना हुई, ला वलद थी। अरब के लोग कुनियत रखते थे, औलाद के नाम पे कुनियत रखते थे, मर्द हजरात भी और औरतें भी, हजरत और कुनियत बच्चों के नाम पे होती थी। हजरत आयशा ने पूछा प्यारे नबी से, अल्लाह के नबी मुझे कुनियत रखनी है और मेरी औलाद नहीं है, कैसे कुनियत रखूं मैं? आपने कहा कि आयशा देखो तुम्हारे बहनजे अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, खाला माँ जैसी होती है, बहनजा बेटे जैसा, बेटा बेटे जैसा होता है। कहा कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पे कुनियत रख लो, तुम उम्मु अब्दुल्ला हो, अब्दुल्ला की माँ कहलाओ आज से तुम। तो देखिए आप, अल्लाह ने बड़े बड़ों को, अच्छे अच्छों को जो इस इम्तिहान से गुजारा और इस आजमाइश से गुजारा, तो बांझपन के पीछे, जिंदगी में लावलद होने के पीछे अल्लाह की ये मशीयत होती है, अल्लाह ने चाहा कि ये जोड़ा इम्तिहान से गुजरे। और कभी हजरात अल्लाह इंसान के गुरूर को कुचलना मकसद होता है, इंसान के गुरूर को तोड़ना मकसद होता है, इंसान के गुरूर को खत्म करना मकसद होता है। देखो तारीख का सबसे बड़ा जालिम जाबिर फिरौन, फिरौन लावलत था, फिरौन लावलत था, फिरौन की औलाद नहीं थी, अल्लाह अल्लाह, और कह क्या रहा था, अना रब्बुकुम लाला, मैं तुम सबका रब हूं, अली सली मुल्क मिस्र वहा दिल अनहार व तजरी मिन तहति, क्या मिस्र मेरा नहीं है, ये जमीन मेरी नहीं है, ये नहरें मेरी नहीं है, और सारी दुनिया के लंबे चौड़े दावे कर रहा है और इतना बेबस है कि लावलद है औलाद नहीं हो रही है, उसके गुरूर को तोड़ना मकसूद था। मुफस्सिरीन ने वही नुक्ता बताया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी माँ ने संदूक में रख के उन्हें पानी में बहा दिया, संदूक बहते बहते शाही महल में पहुंचा, और शाही महल में जब संदूक खोला गया, मुस्कुराता हुआ हसीनो जमील बच्चा है, फिरौन समझ गया कि शायद यही वो बच्चा है जिसके हाथों मेरी हुकूमत का खातिमा होने वाला है, कत्ल करना चाहा उस बच्चे को। अल्लाह ने फिरौन की बीवी के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत डाल दी, बीवी कहने लगी ला तख्तुलू ला तख्तुलू असा अन्यन्फाना अव नत्तखिदहु वलदा, इस बच्चे को मारिए मत मेरे सरदार, उम्मीद है कि ये आगे ये गैर मामूली बच्चा मालूम हो रहा, आगे चल के हमें हमारे काम आए, या अपनी औलाद बना लेंगे हम, ये जो उम्मे फिरौन की बीवी ने कहा नत्तखिदहु वलदा, इसको अपनी औलाद बना लेंगे हम। मुफस्सिरीन ने इसे ये नुक्ता मुस्तंबत किया कि फिरौन लावलद था। दुनिया की तारीख बताती है कि अल्लाह ताला ने بڑے بڑے بادشاہوں کو لاولت کر کے اولاد سے محروم کر کے ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا. بڑی مملکت ہے, وسیع مملکت ہے, تخت ہے, تاج ہے, کرسی ہے, اسباب ہے, وسائل ہے, امکانات ہیں, اولاد نہیں ہوئی, بچہ نہیں ہوا جو اس کے بعد اس کی حکومت کو سنبھال سکے. خاندانوں کی حکومت ختم ہو گئی. یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ کی مملکت ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, انسان جو چاہتا ہے وہ اس مملکت میں ہو نہیں سکتا. حضرات, اسباب کچھ بھی ہوں, زندگی میں ایسا ہوتا ہے, بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اولاد نہیں ہوتی. تو افسوس کی بات تو یہ ہے, بعض نادان اور معاف کیجئے بعض جاہل اور بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بیوی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو شوہر اس بیوی کو تانے دیتا ہے, ساس اس بہو کو تانے دیتی ہے جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں, بیٹا نہیں ہو رہا ہے. ظالم ہے وہ شوہر, ظالم ہے وہ شوہر, جاہل ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی پہ اس لیے غصہ کرتا ہو اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہو کہ اس کو لڑکے نہیں ہو رہے ہیں. جیسے کہ یہ جرم اس نے کیا ہو, جیسے کہ اس نے یہ گناہ اس نے کیا ہو. کچھ تو شوہر ظالم ہوتے ہیں اور کچھ تو ساس ایسی ہوتی ہیں, کوئی کوئی ساس جو اپنی بہو کو اس لیے حقارت آمیز جملے, تان و تشنی بھرے جملے کہتی ہے کہ اس کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں, طلاق تک کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. بدترین ظلم ہے یہ جس سے عورت گزرتی ہے, اور بدترین قسم کی جہالت ہے یہ جس کا ثبوت معاشرے کے بعض افراد بعض عورتوں کے ساتھ دیتے ہیں. کسی کو اگر اولاد نہیں ہو رہی, بیچاری اس کا کیا قصور؟ کسی کو اگر صرف بیٹیاں ہو رہی, اس کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی مشیت ہے, یہ تو اللہ کی چاہت ہے, یہ تو اللہ کی مملکت ہے, یہ تو اللہ کی سلطنت ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. وہ مملکت اس کی ہے, سلطنت اس کی ہے, بادشاہت اس کی ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. انسان چاہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. حضرات, جو اس امتحان سے گزر رہے ہیں, جو اس آزمائش سے گزر رہے ہیں, انہیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, بھلے سے کتنی مدت کیوں نہ گزر گئی ہو, کتنے سال کیوں نہ گزر گئے ہوں, اللہ سے امید لگائے رہنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. امید ایک ایسی چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو, امید ہو اللہ سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ آپ کے یقین اور آپ کی امید کو دیکھ کر آپ کی گود ضرور بھرے گا. اور اللہ نے ہمارے سامنے نمونے پیش کی. اللہ اکبر. زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہو, بڑھاپا بھی کیسا. سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے ان کی دعا نقل کی, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. اولاد کی دعا کر رہے ہیں, قرآن کہتا ہے اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو چپکے چپکے سے, چھپکے کر رہے ہیں, آہستہ کر رہے ہیں. کیوں چھپکے کر رہے ہیں؟ کیوں چھپکے کر رہے ہیں؟ ایک تو دعا اللہ تعالیٰ کو چھپ کر کرنا پسند ہے, آہستہ کرنا پسند ہے, اور دوسرے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں. اور دنیا اگر سنے گی بڑھاپے کی اس انتہا میں بھی اولاد کی امید لگائے ہوئے, دنیا والے تانا دیں گے. لیکن اللہ وہ بندے اور رب کا تعلق ہے. قرآن کہتا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ کہ حضرت زکریہ نے چھپ کر چھپکے چھپکے سے اللہ کو پکارا اور اپنی مجبوری رکھی. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. پروردگارہ, ہڈیاں گل چکی ہیں اور بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں کہ سارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. ولم اکن بدعائک رب شقیا لیکن اے اللہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ کہتا ہے کہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا, تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا. اسباب نہیں ہے صحیح. دیکھو, ایک طرف تو بڑھاپے کی یہ انتہا اور دوسری طرف خود بیوی بھی بانج, بیوی بھی بانج. لیکن رب العالمین, قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں کہا, حضرت مریم ان کی تربیت میں رہتی تھی, مریم کی کفالت کرتے تھے. حضرت مریم کا ایک عبادت خانہ تھا محراب میں, وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. حضرت زکریہ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل رہتے ہیں. سرما کا موسم ہے تو گرما کے پھل ان کے پاس, گرما کا موسم ہے تو سرما کے پھل ان کے پاس. زکریہ علیہ السلام نے کہا انا لکی ہذا, کہا کہ مریم یہ کیا دیکھتا ہوں, موسم سرما میں گرما کے پھل اور موسم گرما میں سرما کے پھل, یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ. مریم نے کہا کہ یہ روزی اللہ آسمان سے اس کا انتظام کر رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ بے موسم پھل دینے والی ذات بے موسم اولاد بھی تو دے سکتی. فوراً ہنالک دعا زکریا رب, ہنالک دعا زکریا رب. مریم کی زبانی جب یہ جملہ سنا ہوا من عند اللہ, اسی لمحے زکریا نے دعا کی, کہا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, اے اللہ اولاد سے نواز دینا, پاکیزہ اولاد سے نواز دینا, انک سمیع الدعاء, تو بہت دعاؤں کو سننے والا. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, اللہ نے بھی دیکھو امید, امید اللہ سے کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اور ان کی گود اللہ نے بھری, حضرت سارہ کو اولاد دی, تو اس وقت جب حضرت سارہ بھی بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے, اور اتنا بڑھاپا اور ایسا بانجھ پن کہ جب زندگی کے آخری ایام میں انہیں اولاد کی بشارت سنائی گئی, اولاد کی خوشخبری دی گئی, تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا, اور دوسری جگہ قرآن نے کہا فضحکت, حضرت سارہ کو ہنسی آ گئی اس بڑھاپے میں جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اب اولاد ہوگی کیا. قالت عجوز عقیم, تعجب کی بات ہے, ایک تو میں بانجھ اور دوسرے میرے شوہر بوڑھے اور میں بوڑھی. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, فرشتوں نے کہا جو بشارت دینے کے لیے آئے تھے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور اس پہ تعجب کی کیا بات, اے نبی کے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیضان رحمت ہے تمہارے گھرانے پر, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تو حضرات مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے آس اور امید لگائے رہنا چاہیے, اور دوسری چیز کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. جو جوڑا, جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہے, انہیں چاہیے کہ کثرت استغفار کی پابندی کریں, کثرت استغفار کو لازم پکڑیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, کثرت استغفار کو لازم پکڑیں. قرآن نے کئی مقامات پہ استغفار کا نتیجہ اولاد کی شکل میں بتایا ہے, مال میں بڑھوتری کی شکل میں بتایا ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو گے تو کیا ہوگا, آسمان سے موصلہ دار بارشیں ہوں گی, اللہ تمہیں مال سے نوازے گا اور اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا, استغفار کیجیے. سلف کے واقعات تو بہت ہیں. شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا شیخ محترم 7 سال ہو گئے شادی ہو کر اولاد نہیں ہے. شیخ نے کہا جاؤ خلوص دل کے ساتھ استغفار کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں یہ 1 سال بعد آیا, آگے اس نے خوشخبری سنائی, شیخ محترم آپ کا شکریہ ہے, استغفار کا جو نسخہ آپ نے بتایا ہم میاں بیوی نے اس کی پابندی کی, اللہ تعالیٰ نے ہماری گود بھر دی ہے اور نعمت اولاد سے اللہ نے نوازا, استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات جو اولاد سے محروم ہیں انہیں چاہیے کہ رقیہ شرعیہ کا سہارا لیں, دم کروائیں. کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں, قرآن شفا ہے, قرآن کے ذریعے سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں, اور قرآن کے جو معجزات یہ کرشمے انسان زندگی میں دیکھتا ہے وہ اس شکل میں بھی ہوتا ہے. تو ایسے میاں بیوی کو بسا اوقات رقیہ بھی کروانا چاہیے. اور اگر آپ نے سارے اسباب اپنائے پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو ایمان بالقدر کا تقاضا ہے, تقدیر کے فیصلوں پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. آپ سمجھیں کہ ہمارے حق میں ہمارے رب کی مشیت یہ ہے, ہم تنہا جئیں لا ولد جئیں, مرضی مولا ازہم اولا, پروردگارہ تیرا فیصلہ زندگی میں منظور ہے, منظور ہے تیرا فیصلہ. اور یقین کرو اگر یہ ایمان لاؤ گے اور اللہ کے اس فیصلے سے رضامندی کا ثبوت دو گے, آپ کی اولاد سے یہ محرومی آخرت میں بہت کچھ پانے کا ذریعہ بن جائے گی. کتنے اجر و ثواب سے نوازے جاؤ گے, کتنی نیکیوں سے نوازے جاؤ گے, اس کا اندازہ آپ کو نہ ہوگا. کل روز قیامت آپ کہیں گے کہ دنیا میں یہ جو محرومی تھی یہ کتنی بڑی نعمت تھی. حضرات اس موضوع پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آخری بات جو اس موضوع کے حوالے سے بتانی ضروری ہے کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بسا اوقات دوسروں کے بچوں کو لے کے پالتے ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ باتیں, دوسروں کے بچوں کو لے کے پالتے ہیں, اور اس لے پالک کو ہی متبنا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں, وہ بچہ جسے لے کے پالا گیا ہے. اور شریع اعتبار سے دوسروں کے بچوں کو لے کے پالنا جائز ہے. اور کبھی وہ لوگ صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں, لڑکیاں نہیں ہو رہی ہیں, کسی کی لڑکی کو لے کے پال لیا, یا صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, لڑکے نہیں ہو رہے, کسی کے لڑکے کو لے کے پال لیا. دوسروں کی اولاد کو لے کے پالنا جائز ہے اور یہ بہت بڑی نیکی بھی ہوگی, لیکن یاد رہے کہ حقیقی اولاد کا حکم انہیں آپ نہیں دے سکتے, حقیقی اولاد کے احکام ان پر منطبق نہیں ہو سکتے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ لے کر پال تو سکتے ہو, لیکن جب بھی اس بچے کی والد کے نام کی ضرورت پڑے اس کے حقیقی والد کا ہی نام لکھا جائے گا. میرا نام زید ہے اور میں نے لے کے پال لیا ہے تو میں سناف زید نہیں لکھ سکتا اور بن زید نہیں لکھ سکتا. شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے یہ. من ادعا الی غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام, جو اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف نسبت کرے جنت ایسے شخص پہ حرام ہے. اور پھر دوسرے مسائل آئیں گے, جب بڑی اولاد بڑی ہوگی, چونکہ حقیقی اولاد نہیں, پردے کی بات آئے گی. لڑکی ہے تو باپ کو پردہ کرنا پڑے گا لے کر پالنے والے کو, لڑکا ہے تو ماں کو پردہ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح سے کل کے روز اگر لے کر پالنے والوں میں کسی کا انتقال ہو گیا, میراث میں یہ اولاد حقدار نہ ہوگی. یہ اور بات ہے کہ آپ وصیت کر کے چلے جائیں, وصیت کے راستے سے انہیں دے دیں ایک تہائی مال, اپنے مال کا 1/3 حصہ وصیت کے ذریعے سے ایسی اولاد کو دے سکتے ہیں, لیکن وارث کے حیثیت سے ایسی اولاد کو نہیں ملے گا. تو لے کر پال تو سکتے ہو, حقیقی اولاد کا حکم نہیں دیا جا سکتا. اور اسی طرح سے حضرات, جو لے کر پالا جاتا ہے اس میں ایک بڑی غلطی ماں باپ لے کر پالنے والے کرتے ہیں, وہ یہ بچوں سے یہ حقیقت چھپاتے ہیں, بچوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم ہی حقیقی ماں باپ ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں پل رہے ہیں, بڑے ہو گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہی کی اولاد ہیں اور یہی ہمارے ماں باپ ہیں اور انہیں بتایا نہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو بچپن ہی میں بتا دینا چاہیے کہ حقیقی ماں باپ فلاں ہیں فلاں ہیں, ہم نے لے کے پالا ہے. یہ بچپن ہی میں بات ڈال دینی چاہیے. چھپانے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, ہرگز ہرگز نہیں چھپانا چاہیے. اور جو لوگ اس طرح کسی کی اولاد کو لے کے پالتے ہیں, یہ اگر پردے اردے کے جو مسائل آتے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ جب لے کے پال رہے ہیں بچپن میں رضاعت کر دیں. لے کر پالنے والے شخص کی بیوی دودھ پلا دے, اس بچے کو رضاعت کر دے. یا نہیں, اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے, اس کی بہنیں بھی اگر دودھ پلا دیں گی تو لے کر پالنے والی عورت خالہ بن جائے گی, رضائی خالہ بن جائے گی. بہرحال مختصر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اولاد کو لے کے پال رہا ہے اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ جس وقت لے رہا ہے وہ گود لے رہا ہے علماء سے مشورہ کر لے کہ مستقبل میں کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں شریعت کے ناحیے سے, ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اب بچپن میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. علماء سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے, علماء سے ضرور رجوع ہونا چاہیے. علماء سے مشورہ کر کے رجوع ہو کے بہت ساری مستقبل کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں آپ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین امت میں جو جوڑے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے, اللہ تعالیٰ ان کی گود بھرے. اللہم آمین. حضرات خطبے کے اختتام پر ایک اعلان کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے. کرناٹک کا مشہور شہر ہے ہبلی, آپ جانتے ہیں کہ قبر پرستی کا گڑھ ہے یہ شہر, بدعت و خرافات کا گڑھ ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کتاب و سنت کی دعوت وہاں پھیل رہی ہے. پہلے سے ایک مسجد موجود ہے, اب الحمدللہ لوگ جوغ در جوغ جو کتاب و سنت کی دعوت کی طرف آ رہے ہیں. دوسری مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے 33 لاکھ میں, 10 لاکھ ادا کر دیے گئے ہیں, 23 لاکھ ادا کرنا انہیں باقی ہے اور بہت تھوڑا سا وقت ان کے سامنے رہ گیا ہے. ہبلی کے احباب جماعت آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہیں جو 23 لاکھ کی ضرورت ہے اس کے سلسلے میں تعاون حاصل کرنے کے لیے گزارش ہے کہ آپ ہبلی کی اس نئی مسجد کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم.